الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأنعام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وقال عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك انت السميع العليم آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک مرتبہ پھر جمعہ کا دن عطا فرمایا اور مسجد میں آنے کا موقع اور شرف عطا فرمایا۔ جمعہ کا دن فضیلت والا دن ہے، مسلمانوں کا عظیم اجتماع ہے۔ اس اجتماع کا اصل مقصد تذکیر و یاد دہانی ہے۔ لہذا آج کا جو موضوع ہے، موجودہ حالات، عذاب یا آزمائش، اس حوالے سے چند آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں۔ پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ سن لیجئے، پھر انشاءاللہ جو اس وقت صورتحال ہے ہماری پاکستان کی اور خاص طور پر عالمی صورتحال، اس کا بھی تجزیہ کیا جائے گا۔ رب کائنات نے اصول کے طور پر ایک بڑی اہم بات قرآن حکیم میں بیان کی ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ دنیا میں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانیاں حد سے بڑھ جائیں، ایک اجتماعی سطح پر اجتماعی ٹرینڈ، ایک اجتماعی رنگ یہ نظر آنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کھلم کھلا ہو رہی ہوں، علل اعلان ہو رہی ہوں، اور رب کائنات کی خدائی کو یا اس کے اقتدار کو چیلنج کیا جانے لگے، تو بہرحال قرآن بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مختلف شکلیں یا مختلف قسمیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں دنیا میں۔ اصولی اعتبار سے یہ بات ذہن میں رہے کہ سب سے بڑا گناہ جس پر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا مختلف قوموں پر مختلف ادوار میں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کرنا ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ لہذا قرآن حکیم میں چھ اقوام کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور بار بار آتا ہے۔ بیسیوں مرتبہ اللہ پاک نے یہ موقع، یہ قرآن حکیم کا موضوع بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب مختلف قوموں پر، مختلف نوعیتوں کے عذاب آتے رہے۔ ان میں اگر ذہن میں تازہ کرنا چاہیں تو چھ قوموں میں چھ رسولوں کا تذکرہ بھی آتا ہے کہ جب رسول آتے ہیں اپنی قوم کی طرف اور ان کو تذکیر و یاد دہانی کرواتے ہیں، شرک سے اجتناب کرنے کی دعوت دیتے ہیں، توحید باری تعالیٰ کی دعوت دیتے ہیں، اور قوم بحیثیت مجموعی جب نافرمانی کرتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آتا رہا۔ جن میں پہلی قوم جن پر اللہ کا عذاب استحصال آیا وہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ہے۔ قرآن حکیم میں جیسے میں نے عرض کیا، کم از کم 10 مرتبہ یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت و تبلیغ کرتے رہے، ایک اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کی دعوت دیتے رہے، قوم نہیں مانی، بحیثیت مجموعی اللہ کا عذاب آیا۔ اور عذاب کی کیفیت کیا تھی، کس طرح عذاب آیا، یہ بھی سمجھ لیجئے۔ شدید بارش، طوفانی بارش، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا زمین کو بھی اور آسمان کو بھی، برسنا شروع کیا آسمان سے، زمین سے تنور جو ہے وہ پھٹا ہے، اور اس طرح کا پانی آیا کہ ہر طرف پانی پانی ہو گیا، نتیجتاً پوری کی پوری قوم غرق کر دی گئی، صرف حضرت نوح علیہ السلام اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ نجات پا سکے جو ان پر ایمان لائے تھے. قرآن حکیم کا دعویٰ ہے ما آمن معہ الا قلیل، ان کے ساتھ ایمان نہیں لائے مگر بہت تھوڑے لوگ، اور وہ تھوڑے لوگ وہ تھے جو کشتی میں سوار کر دیے گئے، اللہ نے ان کو بچا لیا. باقی پوری نسل انسانی غرق کی گئی، غرق کر کے تباہ اور برباد کر دیے گئے. یا ایک اور بڑا تکلیف دہ نقطہ ہے لیکن بارہ نوٹ کر لیجئے، کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا گیا. جب پکارتے رہے یا بنی ارکب معنا، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو پکار رہے ہیں یا بنی ارکب معنا، اے میرے بچے آ جاؤ اس میں سوار ہو جاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ. کہنے لگا میں کشتی میں سوار نہیں ہوں گا، پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، میں نے بڑی پلاننگ کی ہوئی ہے، پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا وہ مجھے بچا لے گا. جواب یہی تھا لا عاصم الیوم، آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے. اور ایسا عذاب تھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا غرق کر دیا گیا. رب کائنات سے التجا کرنے لگے، اے میرے رب یہ بیٹا میرے، اے میرے رب یہ میرے خاندان میں سے تھا اور تیرا وعدہ تھا کہ میں تیرے خاندان والوں کو بچا لوں گا، تو میرا بیٹا غرق کیوں کیا گیا؟ اس پر رب کائنات کا جواب بھی سن لیجئے، انہ لیس من اہلک. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا رب کائنات نے کہ اے نوح یہ بیٹا تمہارے گھر والوں میں سے نہیں تھا، انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کا عمل درست نہیں تھا. عمل کی بنیاد پر جو ہے وہ جواب ثواب ہے، اور عمل کی بنیاد پر تعلق لائے. تو بہرحال پہلا نقطہ، اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں غرق کر دی گئی پہلی قوم جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے. قرآن اس کا واقعہ کم از کم 10 مرتبہ بیان کرتا ہے، ایک میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. پھر اس کے بعد نسل انسانی آگے بڑھی، حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے قوم عاد کی طرف، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، بالکل سیم سچویشن سیم ریزلٹ. قوم کو دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے ایک اللہ پر ایمان لاؤ، توحید پر قائم رہو، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اللہ کی نافرمانی سے بچو اور میری اتباع کرو، نافرمانی کو چھوڑ دو. نتیجتاً قوم نے نہیں مانا، عذاب آیا، زلزلہ آیا شدید قسم کا، تباہ اور برباد کر دیے گئے. پھر قوم عاد کے بعد قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے، وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سیم نتیجہ نکلا، شرک کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی حد سے بڑھی، قوم کی پر عذاب آیا، تباہ اور برباد کر دیے گئے. پھر حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے جو ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. قوم ہم جنس پرستی کا شکار تھی، بیراروی، جنسی بیراروی میں اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے. نوح علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام سمجھاتے رہے، نئی بات آئے، اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کر کے تباہ اور برباد کر دیا. پانچویں رسول جو اس دنیا میں بھیجے گئے جن کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا، وہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام تھے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف بھیجے گئے، ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، ظلم کیا کرتے تھے، قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. نوح علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام سمجھاتے رہے، قوم نہیں مانی، بالآخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب آیا. چھٹے رسول جو آل فرعون کی طرف بھیجے گئے، اذهب الى فرعون انه طغى، وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، غرق کر دیے گئے آل فرعون. پوری تفصیل قرآن میں موجود ہے، میں نے مختصراً اپنی گفتگو کی تمید کے طور پر یہ بات بیان کی ہے. قرآن اللہ کا کلام بیسیوں مرتبہ انباء اور رسول بیان کرتا ہے، بار بار تذکرہ کرتا ہے کہ قوموں پر اللہ کا عذاب آیا اور کیوں آتا ہے، اس کی وجہ بھی بیان کی، کیسے مختلف نوعیتوں کے عذاب ہیں جو اللہ پاک نازل کرتا رہا تاکہ قوم عبرت پکڑے، توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے. قوم رجوع نہیں کرتی رہی، اللہ کا عذاب آیا، عذاب استحصال. نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جن قوموں کی طرف بھیجے گئے ان پر اللہ کا عذاب آیا. اب آئیے ذرا اپنی صورتحال کو جائزہ لے لیں. ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک دنیا میں عذاب بھیجتا ہے. یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 65 ہے، بہت اہم آیت مبارکہ قرآن حکیم کی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے عذاب کی تین شکلیں یا تین قسمیں بیان کی ہیں. پہلے ترجمہ سن لیجئے پھر اس پر بات کر لیں گے. رب کائنات فرماتا ہے قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، خطاب ہے جناب نبی کریم سے صلی اللہ علیہ وسلم، جو رحمت للعالمین ہے، سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی، کوئی شک نہیں، رحمت للعالمین سے خطاب ہو رہا، اور آپ کے توسط سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے انسانیت کو. قل، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیجئے، هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی تم پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے سروں کے اوپر سے. نوٹ کرتے جائیے گا، پھر تجزیہ کریں گے آج یہ عذاب کیسے ہمارے سروں پر سوار ہیں. عذاب کی پہلی قسم، على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، کہ بھیجے تم پر عذاب تمہارے سروں کے اوپر سے. نمبر دو، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے، ارجلکم تمہارے قدموں کے نیچے سے، زمین تھر تھرائے یا زمین سے عذاب آئے. تیسری قسم بھی سمجھ لیجئے، او یلبسکم شیعا، یا تمہیں آپس میں گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے. ویضیق بعضکم بعض بعض، اور تمہیں آپس ہی میں ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دیا جائے. اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں آسمان سے کوئی عذاب بھیجے یا زمین سے کوئی عذاب بھیجے، آپس میں تفریق کر کے، تفرقہ بازی کر کے، ایک دوسرے کے بزرگوں کو برا بھلا کہہ کے آپس میں لڑتے رہو. یہ اس کی عذاب کی تیسری شکل، ویضیق بعضکم بعض بعض، اور تمہیں آپس میں ایک دوسرے میں تقسیم کر دیا جائے اور آپس ہی میں ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دیا جائے. انظر کیف نصرف الآیات، دیکھیے ہم اپنی آیات کو کیسے تصریف دیتے ہیں. تصریف آیات کے معنی ہوتے ہیں مختلف طریقوں سے، مختلف نوعیتوں سے، مختلف واقعات کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی اپنا کلام بیان کرتا ہے تاکہ لوگ عبرت پکڑیں، ہدایت حاصل کریں. انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، کیسے طرح، کس طرح ہم اپنی آیات کو تصریف دیتے ہیں، بدل بدل کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں. یفقہون، فقہ عربی زبان میں کہتے ہیں غور کرنے کو، تفکر کرنے کو، تدبر کے ساتھ کسی بات کو سمجھنے کو. لہذا اللہ سے دعا کر لیں پہلے، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان آیات پر غور کر کے، تفکر، تدبر، غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک آیت اور سمجھ لیجئے، پھر مزید تجزیہ کریں گے. یہ آیت مبارکہ 41 ہے سورۃ روم کی، یہ بھی قرآن حکیم کی بہت ہی اہم آیت مبارکہ. رب کائنات فرماتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، ظاہر ہو گیا فساد خشکی پر اور تری پر، یعنی بحر و بر میں. بما کسبت ایدی الناس، اور یہ فساد کیوں کر برپا ہوا، کیوں کر ظاہر ہوا؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے یہ عذاب ظاہر ہوا ہے. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، اور یہ عذاب کیوں بھیجا اللہ پاک نے اس کو بھی سمجھ لیجئے. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کا مزہ ان کو دنیا میں ہی چکا دے. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اس وجہ سے بھی تاکہ ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگ رجوع کریں، پلٹیں اللہ کی طرف، توبہ کریں، اپنے معاملات کو درست کر دیں. تو بہرحال ان دونوں آیات پر ذرا غور کر لیجئے، آج ہماری صورتحال کیا. اگر ہم صرف مملکت خداداد پاکستان کی بات کریں، ابھی انٹرنیشنل سلسلے میں بھی ہم نہیں جا رہے، اس پر آخر میں کبھی بات کر لیں گے، ورنہ عالمی حالات بھی کوئی بہت اچھے نہیں ہیں. ہماری معیشت کا حال کیا ہے اچھی طرح ہم جانتے ہیں. سعودی عربیہ، یو اے ای، جو ایک بڑی مضبوط معیشت رکھتے ہیں، پیٹرول اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا، کس طرح سے اسرائیل کے سامنے سجدہ روئے ہیں. یہ بدترین عذاب کی شکلوں میں سے ایک ہے، اس پر بعد میں کبھی بات کریں گے، لیکن آج آئیے ذرا صرف پاکستان کی بات کر لیتے ہیں. پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً 73 سال پہلے اللہ پاک نے عطا فرمایا. اس پر کوئی شخص یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عطیہ نہیں ہے، باخدا عرض کر رہا ہوں یہ رب کائنات کا خصوصی عطیہ ہے. مملکت خداداد پاکستان کہتے ہیں اس کو، خداداد اللہ کی عطا کردہ. 27th شب کو رب کائنات نے عطا فرمایا، شب جمعہ، 3 یا 4 دن بعد عید کا بڑا عظیم اجتماع جس میں مسلمان آزادی کا سانس لیتے ہیں الحمدللہ، اور پاکستان قائم ہوتا ہے. ذرا پوچھیے اپنے آپ سے پاکستان کیوں قائم کیا؟ پاکستان کے قیام کا کوئی مقصد تھا؟ ابھی 14 اگست گزری، 23 مارچ آیا، کیوں آیا؟ یہ ساری باتیں ریویو کرنے کے لیے کہ پاکستان صرف ایک مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا، کو اس لیے حاصل کیا گیا تھا اسلام کے نام پر کہ یہاں اللہ کا دین نافذ ہو. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس پر تقریر ہو چکی ہے. لیکن اپنے آپ سے پوچھئے، کیا ان 73 سالوں میں پاکستان میں اللہ کا دین نافذ ہو چکا ہے؟ 73 میں جا کر آئین پاکستان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان لکھا گیا، اور کیا آئین پاکستان پورا کا پورا ہمیں موقع فراہم نہیں کرتا کہ ہم اس کی معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں، تعلیم میں، خاندانی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو غالب کر سکیں؟ آپ یقین کریں، پاکستان کا آئین پڑھ لیجئے، آئین پاکستان الحمدللہ پورا موقع فراہم کرتا ہے کہ اس ملک کے رہنے والے اسلام کے سیاسی، معاشی، معاشرتی احکامات کے مطابق زندگی گزار سکیں. اب کوتاہی کس کی ہے؟ کوتاہی ہم سب کی ہے، تمام مسلمانوں کی جو پاکستان میں رہتے ہیں، چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے، کسی بھی سطح پر ہوں. ہم سب نے مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے. ان میں یقیناً سیاست دان تو ٹاپ آف دا لسٹ ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن سارا کا سارا غصہ صرف سیاست دانوں پہ ڈال دیا جائے، کرپٹ ہیں، اس میں کیا شک؟ ابھی میں آپ کو آیات سناؤں گا جس سے پتا چلے گا یہ تو اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں. لیکن کیا میں اور آپ خطاکار نہیں ہیں، گناہگار نہیں ہیں، نافرمان نہیں ہیں؟ تو بحثت مجموعی ہمارا معاشرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی تفسیر ہے. چار، ہمارا سیاسی نظام، معاشرتی نظام، معاشی نظام، تعلیمی نظام، خاندانی نظام، ہماری شادیاں، ہمارے غم اکثر و بیشتر جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں. نتیجتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کے کوڑے اگر انسان محسوس کرے تو مسلسل ہم پر پڑ لیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا، اگر انسان بغیرت بے شرم ہو جائے تو کتنے ہی جوتے اس کے سر پر مارے جائیں کوئی سر نہیں ہوگا، جیسے اکثر و بیشتر آج ہماری صورتحال ہے. یا دوسری مثال دی تھی کہ اگر جسم پیرالائز ہو جائے، پیرالائز ہو جاتا ہے نا، فالج آ گیا، جسم کا کچھ حصہ پیرالائز ہو گیا، تو اب آپ وہاں پر سوئیاں لگائیں گے، اس کو کاٹ دیجیے، اثر ہی نہیں ہوگا. تو بحثت مجموعی، برا نہیں منائیے گا، ہم سب کا حال یہی ہے. یا تو پہلی شکل جو میں دہرانا نہیں چاہتا، دوسری شکل اکثر و بیشتر نظر آ رہی ہے کہ سن ہوئے ہوئے ہمارے جسم کے حصے، اور ہم ان باتوں پر غور نہیں کر رہے کہ رب کائنات ہم سے ناراض ہے. اور ناراضگی کا اظہار اس طرح سے ہو رہا ہے بار بار. نمبر ایک، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پر عذاب بھیجے تمہارے سروں کے اوپر سے. بارش تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، بارش اللہ کی رحمت ہے یہ نہیں. اگر بارش نہ ہو 2-3-4 سال تک تو قحط آ جائے گا. آپ کا ڈیم، ہب ڈیم اگر خشک ہو جائے، جھیل خشک ہو جائے، تو کراچی والے تو پیاسے مر جائیں. اور اسی طرح دریا، یہ سارا نظام اللہ پاک چلا رہا ہے، بارش نازل ہوتی رحمت ہے. قرآن نے بارش کو رحمت قرار دیا، بارش سے پہلے چلنے والی ہوا کو رحمت قرار دیا، اور بھی کئی آیات ہیں. لیکن ذرا اپنے آپ سے پوچھئے، کراچی والوں کے لیے رحمت ہے یہ زحمت؟ اور ڈیفنس والوں کو بھی اس مرتبہ بہت مزہ آیا. صحیح بات میں عرض کروں، صرف نیو کراچی اور نارتھ کراچی اور سوجانی ٹاؤن کے نہیں، بلکہ ڈیفنس کے بھی اکثر و بیشتر اضلاع، یا اکثر و بیشتر جو بھی آپ کے علاقے ہیں، آج تک پانی میں بھرے ہوئے ہیں. ابھی مجھے فون پر بتایا ایک صاحب نے، 7 دن سے لائٹ نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ 1 گھنٹے ان کو بغیر لائٹ کے برداشت نہیں کر سکتے. 7 دن جہاں لائٹ نہ ہو کیا صورتحال بنے گی؟ ابھی بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر اتنا تعفن والا پانی ہے کہ وہاں جانا ممکن نہیں، نمازیں گئیں، اور بھی نہ جانے کیا کچھ. یہ تو میں نے صرف اشارہ کیا، ورنہ اس سے زیادہ تکلیف دہ صورتحال ہے. سرجانی ٹاؤن سے لے کر نارتھ نازم آباد، نیا نازم آباد، ڈیفنس اور کلفٹن، ان علاقوں میں اللہ تعالیٰ کی یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. اب سوال یہ کہ اللہ کا عذاب ہے یا آزمائش؟ پھر سوال کیجئے اپنے آپ سے. آزمائش آتی ہے نیک لوگوں پر، اور عذاب آتا ہے اللہ کے نافرمانوں پر. اپنا جائزہ لیجئے، ہم نیک لوگ ہیں یا اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ کیا ہمارے ان علاقوں میں شراب کھلے عام نہیں بکتی؟ کیا شراب کے لائسنس دے کے ہم نے اپنے نوجوانوں کو شراب پینے کی اجازت نہیں دی ہوئی؟ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، کرسچنز کی نہیں. ان علاقوں میں شراب کے کھلم کھلا لائسنس دی کر شراب پی جا رہی ہے، اور راتوں کو کیا کچھ ہوتا ہے وہ تو بیان کرنے کے قابل بھی نہیں۔ یہاں کے نوجوانوں کی راتیں اکثر و بیشتر کس طرح گزر رہی ہیں، کیا کرتے گزر رہی ہیں، بیان کرنے کے قابل نہیں۔ کیا اللہ سبحانہ وتعالی ان باتوں کو دیکھ نہیں رہا؟ کیا رب کائنات کا عذاب نہیں آئے گا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے سروپ سے عذاب یہی ہے کہ شدید بارش، بارش نہیں بارش کا طوفان۔ لوگ ہاتھ جوڑ کر اللہ پاک سے رحمت کی دعا مانگنے لگے، ہمارے علاقوں میں تو مسجد میں اذان ہونے لگی، خدا کے واسطے اللہ پاک رحم فرما۔ بعض علاقوں میں تین تین دن تک لوگوں نے چھتوں پر کھڑے ہو کر گزارے ہیں اپنے دن، کھانے تک کو نہیں تھا، کھانا پینا تو بہت دور کی بات، سروائیول مشکل تھا۔ تو بہرحال پہلی عذاب کی شکل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں اس میں رحمت کا معاملہ فرما دے۔ اَن یبعث علیکم عذابا من فوقکم، تیز بارش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ اس میں یقیناً بارش رحمت ہے، لیکن ہمارے سروں پر سوار حکمران سیاستدان آپس کی لڑائی کی سزا عوام کو دے رہے ہیں۔ یہ پی ٹی آئی والے، پاکستان پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور نہ جانے کون کون یہاں پر ہیں جو اس سے پہلے بھی، یہ ساری مس پلاننگ انہی کی ہے۔ آپس میں بیٹھ ہی نہیں رہے کہ خدا کے واسطے کراچی کا مسئلہ حل کرو۔ فوج نے براہ راست آ کر انوالو کر کے ان کو بٹھایا کہ ایک تخت پر بیٹھو، آپس کے معاملات سیٹل کرو، پاکستان کا کراچی کا مسئلہ حل کرو، پورا پاکستان بیٹھ جائے گا اگر کراچی بیٹھ گیا تو۔ لیکن ابھی تک کوئی نظر نہیں آ رہی سیٹلمنٹ، کوئی صورتحال ترقی کی۔ اعلان ہو رہے ہیں اعلان، یہ اعلان پچھلے دو سالوں سے ہو رہے ہیں کراچی کی ترقی کے لیے۔ کوئی ایک میگا پروجیکٹ تو بتاؤ خدا کے واسطے جو کراچی کے لیے کیا گیا ہو۔ مزید کراچی تباہ اور بربادی کی طرف جا رہا ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا؟ یقینی طور پر اس بدزنی کا نتیجہ آپس میں کچھ تو خون ہے، اللہ نہ کرے، بہت خوفناک صورتحال نظر آ رہی ہے سامنے۔ یہ نا ہنجار نا اہل قسم کے حکمران ہمارے سروں پر سوار ہیں، اور ان کی وجہ سے اکثر و بیشتر ان کی آپس کے اختلافات نافرمانیوں کی وجہ سے عوام الناس بھگت رہی ہے اس کا نتیجہ۔ تو بہرحال یہ اللہ کے عذاب کی شکل ہے۔ قرآن کی آیت، آیت نمبر 65، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم۔ علماء لکھتے ہیں کہ ایک شکل تو آسمان سے پانی ہے، دوسری شکل ایسے نااہل قسم کے سیاستدان ہیں کہ جن کی نااہلی کی وجہ سے عوام الناس اس کی سزا بھگتتے رہے۔ نمبر 2، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب آیا۔ قدموں کے نیچے سے عذاب کا تذکرہ بھی سن لیجئے۔ 8 اکتوبر 2005، یقین کیجئے یہ تاریخ بہت سو کو بھول چکی ہے، لیکن جن علاقوں میں یہ عذاب آیا تھا یا آزمائش آئی تھی وہاں جا کر آج بھی اس کے اثرات دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا رمضان، رمضان کا دوسرا دن تھا 8 اکتوبر 2005 کو، شدید زلزلہ آیا پاکستان کی تاریخ کا۔ پورے پورے شہر، پورے پورے گاؤں، پورے پورے علاقے تباہ اور برباد ہو گئے، زمین بوس ہو گئے۔ آج بھی دیکھ لیجئے کشمیر میں باغ کا علاقہ جا کے دیکھیے اور علاقے، شدید ترین کیفیت آپ کو نظر آئے گی۔ اور تیسری شکل، یقین کیجئے یہ باتیں بیان کرتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے، لیکن بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان باتوں سے عبرت حاصل کریں۔ او یلبسکم شیعہ، یا تم کو آپس میں گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک اللہ کا شکر رہا کہ بحیثیت مجموعی پاکستان کی صورتحال، کراچی کی صورتحال بہتر رہی، لیکن آپ خود بتائیے یہ مملکت خدا داد پاکستان، اس میں قانون سازی موجود ہے کہ کوئی بھی شخص جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل بیت، آپ کے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرے گا اس کی سزا ہے، باقاعدہ قانون سازی موجود ہے۔ لیکن پھر کس نے ان کو اجازت دی؟ اسلام آباد میں باقاعدہ محرم کی ایک مجلس میں جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مناقب بیان کرنے لگوں تو گھنٹے لگ جائیں، صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں، یار غار ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، دین کی اس دعوت و تبلیغ کے دوران جس شخص نے مجھ پر ذاتی حیثیت میں کوئی احسانات کیے میں نے ان سب کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے، کہ اس کو اس کی قربانیوں کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ اور جنت کے تمام دروازوں سے ندا آ رہی ہوگی سیدنا ابوبکر صدیق کے لیے کہ جس دروازے سے چاہیں جنت میں داخل ہو جائیں. یہ فرمان ہے محمد رسول اللہ کا علیہ الصلوۃ والسلام. ان کو کافر قرار دیا جا رہا ہو. کس نے اجازت دی؟ کہاں ہے پیام پاکستان؟ کہاں ہے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے بڑے بڑے ادارے؟ سیدنا ابوبکر صدیق کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے. کافر قرار دیا جا رہا اور اس ملعون کو رات و رات انگلینڈ بھیج دیا گیا. کیسے چلا گیا؟ سوال ہے, کوئسچن مارک. پھر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں کھلم کھلا گستاخی ہو رہی ہے, گالیاں بکی جا رہی ہیں. کسی کے باپ کو کوئی گالی دیں کیا اس کو برداشت کرے گا؟ اور اتنی عظیم شخصیات, بہرحال ان کی شان میں لائیو گستاخی ہو رہی ہے اور ہمارے ادارے کہاں ہیں؟ تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکل اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اب پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے, احتجاج کیا جا رہا ہے. کیا جانا چاہیے, بالکل کیا جانا چاہیے, لیکن یہ احتجاج متحد ہو کر ہونا چاہیے, یہ اسکیٹرڈ ہو کر ہونا چاہیے. اسکیٹرڈ ہیں, فلاں اسکول آف تھاٹ کے لوگ فلاں جگہ احتجاج کر رہے ہیں, مل جل کر کیوں نہیں احتجاج کرتے؟ اور بہرحال خدا نہ خواستہ اگر یہ احتجاج آگے بڑھا, ریلیاں نکلیں, تو ایک بہت خوفناک قسم کا کشت و خون نظر آ رہا ہے سامنے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک اس مملکت کو امن کا گہوارہ بنائے, اور جو لوگ بھی اس جرم کے مرتکب قرار پائے ہیں مملکت خداداد پاکستان میں, آئین میں اگر ان کے خلاف جرائم کے اعتبار سے باقاعدہ شکے موجود ہیں, ان کو قرار واقع سزا ملنی چاہیے تاکہ ملک کا امن رہے, تاکہ یہاں پر کچھ تو خون نہ رہے. بہرحال یہ مختلف شکلیں میں نے آپ کے سامنے عذاب کی رکھی ہیں. کرنے کا کام کیا, دو منٹ لوں گا صرف. جیسے میں نے آغاز میں عرض کیا تھا, یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جب حد سے بڑھتی ہے تو اس طرح مختلف نوعیتوں کے عذاب آتے ہیں, جھٹکے کہتے ہیں اسے, اور اس کا اصل حکمت و دانائی قرآن بیان کرتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, زمین میں, خشکی میں, تری میں جو فساد ظاہر ہوا, وہ کسی بھی نوعیت کا ہو, وہ کرونا وائرس ہو, وہ ٹڈی دل ہو, اسی طرح اور مختلف, یہ کراچی کی تو لوگ بات کر رہے ہیں, میں نے بھی کی, انٹیریئر سندھ میں جا کر دیکھیے کیا تباہی آئی ہے, اس کا نہ میڈیا تذکرہ کر رہا ہے نہ ہماری گفتگو میں یہ بات آتی ہے. سندھ میں شدید بارش کے نتیجے میں کتنی شدید تباہی آئی ہے اس کا اندازہ لگائیے. پورے اضلاع آفت زدہ قرار پائے اور آج ساتواں دن ہے, مسلسل وہاں پر پریشانی تکلیف ہے. تو بہرحال اللہ سے دعا کریں, اللہ سے دعا کریں, اللہ پاک اس مصیبت سے ہم سب کو نکال دے. ویسے تو مجموعی ہم سب کو نکالے, لیکن قرآن بتاتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا, تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کا مزہ دنیا میں چکھائے. ابھی کل کیفیت نہیں ہے, کل جزا اور سزا کا دن تو آخرت کا ہے. دنیا میں آنے والے یہ عذاب کی مختلف شکلیں اس لیے لعلہم یرجعون, تاکہ وہ پلٹیں, رجوع کریں, اللہ کے جناب میں توبہ کریں. تو توبہ کے حوالے سے منادی اس سے پہلے بھی یہاں لگائی جاتی رہی. آئیے اللہ سے وعدہ کریں ہم میں سے ہر سخت انفرادی سطح پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرما بردار بننے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ. کیسے بنے اس کے بھائی کوئی کرائٹیریا تو ہو؟ یہ مسجدیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہیں, ان کو آباد کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ لہذا وعدہ کریں رب کائنات سے یہ انشاءاللہ ہم پانچ وقت باجماعت نماز ادا کریں گے, کریں گے انشاءاللہ. رب کائنات کی رحمت نازلوں کی باخدا عرض کر رہا ہوں, اس کے گھر کو صاف رکھیں, اس کے گھر کو آباد کریں, پاک رکھیں, اس سے تعلق بڑھائیں اپنا, اور دعا کریں. مسجد میں آتے کیوں ہیں؟ نماز پڑھنے اور دعا کرنے. دعا سے عذاب ٹلتے ہیں, دعا کرنے سے عذاب ٹلتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی دور ہوتی ہے. مسجدوں کو آباد کریں. دوسری بات جو ذرا تکلیف دیں, بہرحال نماز کے حوالے سے تو کوئی کوشچن نہیں کرے گا, اپنی روزی کا جائزہ لیجئے, خدا را اپنی روزی کا جائزہ لیجئے. ہمارا سورس آف انکم کیا ہے؟ کہاں سے پیسہ کما کر ہم نے کوٹھیاں بنائی ہوئی ہیں, بڑے عالیشان محل بنائے ہوئے ہیں, یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ اگر حرام کا ہے تو یقین کیجئے ہماری کوئی عبادات قبول نہیں ہوں گی. جیسے ناپاک جسم یا ناپاک کپڑا پہن کر نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی, ایسے پورا وجود اگر ناپاک ہے حرام خوری کی وجہ سے, سود کی وجہ سے, کرپشن کی وجہ سے, غلط پیسہ کمانے کی وجہ سے، تو ہم چاہے سفید کپڑے پہن کے مسجد میں پہلی صف میں آ کر بیٹھے ہیں، اللہ اللہ کرتے رہے، ہماری عبادات قبول نہیں ہوں گی. لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی معیشت کا جائزہ لیں، انفرادی سطح پر ہر شخص جائزہ لے، کیونکہ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. کل میرے بڑے ماموں کا انتقال ہوا، قبرستان گیا بہت دنوں بعد، ایک احساس ہوا ان کو اتارتے ہوئے کہ آج یہ گئے کل ہماری باری ہے. کتنے لوگ قبرستان جاتے ہیں، جا کر دیکھیے ذرا قبرستان کو، اس بارش کی وجہ سے کیا حال ہوا ہے، عبرت کا نشان. کانپ جاتا انسان کہ اس جگہ آنا ہے. قبر ویسے بھی عبرت کے لیے جانا چاہیے، ہر ہفتے جائیں، مہینے جائیں، دیکھیں یہ جگہ ہے، یہ عالیشان محل سے نکلنے والا جنازہ ہو یا ایک چھوٹی سی کوٹری سے نکلنے والا جنازہ، ڈیتھ از اے لیولر، سب کو برابر کر دے گی. تو بہرحال مرنا ہے، موت کے بعد کی زندگی کی طرف توجہ کیجئے، اور دو چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے. ویسے تو مجموعی پاکستان کا معاملہ ہی ہے، یہاں پر اللہ کے عذاب آتے رہیں گے، اور زیادہ سختر ہوں گے. ابھی تو ابتدائی اس کے ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. میں نے پہلے بتایا تھا 16 دسمبر 1971 کا کوڑا اگر ہمیں یاد ہو، اس سے بدتر حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں آنکھوں سے. انٹرنیشنل سینریو کیا، انڈیا ہمارے بارے میں کیا چاہ رہا ہے، امریکہ کیا چاہ رہا ہے، اسرائیل کا کیا پلان ہے پاکستان کے بارے میں، وہ سب. لیکن آپس کی صورتحال کیا ہے، ہم تقسیم ہیں مسلک کی بنیاد پر، پارٹیوں کی بنیاد پر، قوموں کی بنیاد پر، صوبوں کی بنیاد پر. جب تک ہم توبہ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین اس ملک میں نافذ نہیں کریں گے، یہ عذاب کی شکلیں، قسمیں، عذاب تر شدید سے شدید تر ہو سکتی ہیں. لہذا اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرمائیں، اور اس ملک کو واقعی اسلامی فلاحی ریاست بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ریاست اگر اسلامی ہو تو یقین کیجئے بہت سارے مسائل کا مداوع ہوتی ہے. آج ریاست اگر حرکت میں آ جائیں تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. آج ریاست ہی یوں سمجھیے کہ کیا میں لفظ کر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک شکل بنی ہوئی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.